السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کی مشترکہ پیشکش، یہ ہے پروگرام صدائے جہاں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان،
اور السلام علیکم سامعین، ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان۔ پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے اس پروگرام کو 110 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم 110 ہفتوں سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیشہ اسی طرح ہماری کوشش رہے گی کہ آگے بھی آپ کے لیے پروگرامز لے کر آتے رہیں۔ تو آج جو ریڈیو نیوز نیٹورک آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے، اس کا پہلے میں آپ کو مختصر سا خلاصہ بتاؤں گی۔ پروگرام میں پہلے ہم بات کریں گے دہشت گردوں کی جانب سے صوبہ خیبر پختونخوا میں جاری دہشت گردی کی کارروائیوں پر، جس میں اب تک کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد بات ہوگی پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، 15 جنوری کو ہونے والے پاک بھارت سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات دونوں جانب سے باہمی رضامندی کے بعد ملتوی ہو گئے ہیں، تاہم نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اس صورتحال پر مبصرین کیا کہتے ہیں، یہ آپ جانیں گے آج۔ صحت کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے شٹیکا کے درد کے حوالے سے، یہ درد کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ہم پاکستان سے تعلق رکھنے والے دنیا کے بہترین گول کیپر طاہر علی سے۔ یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ، جس کے بارے میں تفصیل آپ بعد میں جان سکیں گے۔ فی الوقت ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان کے پاس، جو آپ کو بتائیں گی وائس آف امریکہ کا اس ہفتے کا لائن اپ۔
بہت شکریہ نگت، ریڈیو نیوز نیٹورک کا زبردست لائن اپ ہم نے سنا، اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ وائس آف امریکہ آج کے شو میں آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آیا ہے۔ سو آج وی او اے کی جانب سے ہم سب سے پہلے بات کریں گے ان خواتین کی جو داعش کا ساتھ دینے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر شام کا رخ کر رہی ہیں۔ یہ خواتین داعش کے پیغام پر یقین کر کے وہاں چلی تو جاتی ہیں، لیکن وہاں کی حقیقت کیا ہے، اس کی تصویر وہ خواتین پیش کر رہی ہیں جو داعش کے چنگل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں۔ انہیں وہاں سے بھاگنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یہ آپ سن سکیں گے آج کے شو کی پہلی رپورٹ میں۔ پھر اقوام متحدہ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں تقریباً 10 ماہ سے جاری حملوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اب تک ہونے والے جانی نقصان کا جائزہ آپ سن سکیں گے کچھ ہی دیر میں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ملیریا کے علاج کے لیے تیار کیا جانے والا ایک ٹیکا اور پولیو کی ویکسین، دونوں میں ہی تبدیلی لانے پر غور کرنا اب ضروری ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے، یہ آپ جان سکیں گے ہمارے آج کے ہیلتھ سیگمنٹ میں۔ اور پروگرام کے آخر میں سائنس کی دنیا سے ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ رپورٹ لے کر آئے ہیں ایک ایسے کیڑے پر جو سٹائروفوم کھاتا ہے۔ جی ہاں، قدرت کے اس کرشمے کے بارے میں آپ ضرور جاننا چاہیں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ آج کے شو میں بھی ہمیشہ کی طرح بہت سے مختلف موضوعات پر ہم رپورٹس لے کر آئے ہیں، لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے حالات حاضرہ کے ساتھ، اور اس کے لیے ہماری پہلی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے نگت امان۔ تو چلتے ہیں نگت کے پاس اور سنتے ہیں وہ رپورٹ۔ جی نگت۔
جی بہت شکریہ سارا، آپ بھی جانتی ہیں اور ہمارے سامعین کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کو گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک سیاسی رہنماؤں، سیکیورٹی اہلکاروں سمیت ہزاروں عام عوام کی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو مالی لحاظ سے اربوں روپے کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قبائلی علاقوں میں فوج کی جانب سے آپریشن بھی جاری ہیں، اور اب تک اس آپریشن کے نتیجے میں کئی دہشت گرد ہلاک اور ان کے ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ملک میں دہشت گردی کی کارروائیاں اب بھی جاری ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ خیبر پختونخوا ہے، جہاں اس سال کے آغاز کے بعد سے اب تک متعدد دہشت گردی کے واقعات میں 50 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ دہشت گردی کا حالیہ واقعہ 20 جنوری کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں پیش آیا، جہاں دہشت گردوں نے باچا خان یونیورسٹی کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 2 اساتذہ سمیت 21 طلباء نے اپنی جانیں گنوائیں، جبکہ حملہ کرنے والے 4 دہشت گردوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کے بعد سے دہشت گردوں کی جانب سے یہ کسی بھی تعلیمی ادارے پر دوسرا بڑا حملہ ہے، جس کی پوری قوم بھرپور مذمت کر رہی ہے۔ حملے کے بعد آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بھی چارسدہ یونیورسٹی کا دورہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے حکام کو باچا خان یونیورسٹی حملے کے سہولت کاروں کو جلد از جلد گرفتار کرنے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں جاری دہشت گردی کی حالیہ لہر کے اسباب کے حوالے سے مبصرین کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے عبید ملک کی اس رپورٹ میں۔
صوبہ خیبر پختونخوا ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کے نشانے پر ہے. اس کی تازہ مثال 20 جنوری کو چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر دہشت گردوں کا حملہ ہے, جبکہ اس سے قبل ملک دشمن عناصر نے پشاور کے کارخانوں مارکیٹ کو نشانہ بنایا اور اس سے پہلے جمرود میں سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا گیا. دہشت گردوں کی جانب سے جاری ان کاروائیوں پر بات کرتے ہوئے معروف دفاعی امور کے ماہر اور باچا خان انسٹیٹیوٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر پروفیسر خادم حسین کہتے ہیں,
کچھ پچھلے 1.5 سال میں حاصل کیا گیا تھا, کم از کم خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس حملے کی وجہ سے خوف کی فضا بہت بڑھ گئی ہے, اور خوف کی فضا کے بڑھنے کے ساتھ تمام تعلیمی اداروں میں اور طلبہ میں اساتذہ میں ایک لہر دوڑ گئی ہے خوف کی, جس کی وجہ سے لوگ مسلسل سوالات اٹھا رہے ہیں. جو پولیسنگ ہے جس کے ذریعے آپ شہروں کے اندر اور دیہاتوں کے اندر مسلسل کالعدم تنظیموں کو, انتہا پسند, شدت پسند, مسلح تنظیموں کی نقل و حرکت پہ نظر رکھ سکتے ہیں, اس پولیسنگ میں کیا مسئلہ تھا؟ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے, مربوط اقدامات کے حوالے سے اور کوئک ریسپانس کے حوالے سے ٹریننگ بھی ہو جانی چاہیے تھی, صلاحیت بھی آ جانی چاہیے تھی.
جبکہ معروف دفاعی تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر حسن خان کہتے ہیں,
بڑے اسپیسیفک تھریٹ الرٹس تھے کہ دہشت گرد جو ہے وہ اسکولوں یا کالج یا یونیورسٹی کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے سیکیورٹی کی صورتحال اس میں کوئی امپروومنٹ یا کوئی خاص قسم کی وہ جو ہے نا اینٹیناز جو ہے اس کو اپ نہیں کیا گیا. تو یہ تو جنرلی ہمارے ہاں ایک لیتارجک ایٹیچیوڈ تو ہے.
دہشت گردوں کے خاتمے اور ملک کو شدت پسندی سے پاک کرنے کے لیے آپریشن ضرب عزم اور پھر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری ہے, لیکن اس کے باوجود دہشت گردی کی کاروائی بھی ہو رہی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس پر بات کرتے ہوئے پروفیسر خادم حسین کہتے ہیں,
پہلی بات تو یہ کہ شاید ہماری فورسز کے ساتھ یہ صلاحیت تو ہے کہ وہ بڑے نشانے والے ہتھیار کا استعمال کر سکیں, ہوائی فائرنگ کے ذریعے رصد کے راستے یا ٹریننگ کیمپ کو توڑ سکیں, لیکن سماج کے اندر دو حوالوں سے ابھی تک یا صلاحیت نہیں آئی یا ارادہ اسی طرح نہیں بنا. پہلی تو یہ ہے کہ یہ جو پوری فکر ہے اور سوچ ہے, اس سوچ کی متبادل سوچ سامنے نہیں لائی گئی. اس کو بمباری کے ذریعے آپ دہشت گردوں کے کیمپوں کو تو ختم کر سکتے ہیں, لیکن دہشت گردی کو شاید سوچ ہی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے. تو وہ سوچ سامنے نہیں آئی, وہ فکر سامنے نہیں, متبادل فکر. دوسری چیز اکانومی ہے, ملیٹنٹ اکانومی ہے, انتہا پسندی کی ایک پوری معیشت بن گئی ہے جن کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہو گئے ہیں. اس معیشت کو توڑنے کے لیے اور امن کی معیشت کو لانے کے لیے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں ہوئے.
اسی معاملے پر مزید بات کرتے ہوئے حسن خان کا کہنا ہے کہ شدت پسند اب صرف قبائلی علاقوں تک محدود نہیں رہے.
دیکھیں ہم ہر وقت اور روزانہ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ضرب عز آپریشن, ٹھیک ہے, ضرب عز آپریشن جس علاقے کے لیے تھا وزیرستان میں, وہاں پہ ان کے جو ٹیررسٹ کے جو نیٹ ورک تھے یا ان کے ہائیڈ آؤٹ تھے, نو ڈاؤٹ ان کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے اور وہاں پہ ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے, لیکن دہشت گرد جو تھے یا ملیٹنٹ جو تھے وہ تو صرف قبائلی علاقوں میں نہیں تھے, وہ تو ہمارے شہروں میں اور گلیوں گاؤں میں یہاں تک ان کی صلاحیت کر چکی تھی, اور ہمارے سٹیز ہے اس کو ہم نے کتنا کلین کیا ہے, ساتھ ساتھ ہم نے کتنا فوکس کیا ہے کہ دہشت گردوں کا جو نیریٹو ہے ان کو کاؤنٹر کرے. تو نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں ہم نے بہت سنا اور کافی اس کے بارے میں ڈسکشن ہو گئی, لیکن آپ کو بھی پتا ہے, ہم سب کو بھی پتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو کتنی اس کی امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے.
سیکیورٹی صورت حال, شدت پسندوں کے حملے اور معصوم جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے فی الفور کیسے اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب میں پروفیسر خادم حسین کہتے ہیں,
سول انتظامیہ, پولیس اور فوجی اداروں کے درمیان کسی بھی شکل میں مربوط نظام کا, جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہو اور جس میں اسٹریٹجیز بھی ہو اور جس میں انالیسز بھی ہو, تجزیہ بھی ہو, جس میں تھریٹ پرسپشن کا بھی اندازہ ہو کہ یہ پتا چلے کہ کہاں وار ہو سکتا ہے, کہاں حملہ ہو سکتا ہے, فوری طور پہ جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو کہیں بھی ان کو مسلسل نظر میں بھی رکھنا چاہیے اور ان کی دفاتر نہیں چلنے چاہیے, اور ان کی جو جگہ جگہ پہ ابھی چندے اکٹھے کر رہے ہیں اس پہ نظر رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خطے کی ریاستوں کے ساتھ جس طرح بھی ممکن ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے جو دونوں طرف سے شکایات ہیں دہشت گردی کے خلاف وہ کسی بھی صورت میں تھے ہونا چاہیے. پنجاب کے اندر جو ریکروٹمنٹ سینٹرز ہیں یا جو مختلف جگہوں پہ سلیپر سیلز ہیں, ان سلیپر سیلز کو اور ان کالعدم تنظیموں پہ سرجیکل آپریشن کی بڑی سخت ضرورت ہے.
دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. مزید بات کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینٹر سینیٹر مشاہد اللہ کہتے ہیں،
بڑے مؤثر انداز میں ہم نے کراچی میں بھی کرب کیا ہے، بلوچستان میں بھی کیا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی کیا ہے، لیکن ظاہر ہے ٹائم تو لگے گا۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اب ایسی جگہوں پہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اب ان کی ضرورت نہیں ہوتی کسی ایف آئی اے کے دفتر پہ حملہ کرنے کی، یا ایس آئی کے دفتر پہ حملہ کرنے کی، یا جی ایچ کیو پہ، یا مہران بیس پہ، جہاں ہر جگہ یہ گھس جایا کرتے تھے۔ اب تو وہ اسکول کے بچے تلاش کر رہے ہیں، مطلب یہ بزدلانہ حملے ہیں، اور اسکول کے بچے بہت زیادہ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ یعنی کہ آسانی سے آپ اپنے، اور وہ قریب قریب میں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ان کی کمر تو ٹوٹ چکی ہے، شکست کھا چکے ہیں، لیکن آدمی ڈوبنے سے پہلے زور سے ہاتھ تو مارتا ہے۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے عبید ملک۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ آپ نے سنی۔ دہشت گردی کے موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کچھ بین الاقوامی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کی۔ یہ بات بھی اب سبھی جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر دہشت گردی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دہشت گردوں کا پروپیگنڈا انٹرنیٹ کے ذریعے دور دور تک پہنچ رہا ہے۔ اس طرح انتہا پسند تنظیموں میں صرف مقامی نہیں بلکہ غیر ملکی افراد بھی شامل ہو رہے ہیں، اور اس مسئلے کو جو بات مزید پیچیدہ بنا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ان تنظیموں کا ساتھ دینے کے لیے صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی اپنے گھروں سے نکل رہی ہیں۔ مختلف ممالک سے داعش کا ساتھ دینے کے لیے شام کا رخ کرنے والی خواتین کو روکنا ایک بڑا چیلنج بن کر ابھر رہا ہے۔ برطانیہ میں اب ان خواتین کی کہانیاں سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو داعش کے زیر قبضہ علاقوں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئی ہیں، اور برطانوی حکومت کو امید ہے کہ ان خواتین کے تجربات سن کر داعش سے ہمدردی رکھنے والوں کا ذہن بدل سکتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں نیلوفر مغل کی رپورٹ۔
اسلامک اسٹیٹ گروپ کی جانب سے جاری ہونے والی ویڈیو میں برطانوی لب و لہجے میں بولنے والے ایک لڑکے کو دکھایا گیا ہے جو اپنے پیروکاروں سے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہلاک کر دو جو ان کے عقیدے پر یقین نہیں رکھتے۔ ویڈیو میں دکھائے دینے والے لڑکے کو لندن میں موجود اس کے دادا سنڈے ڈیر نے شناخت کر لیا، جن کی بیٹی گریس سن 2012 میں شام چلی گئی تھی اور وہاں اس نے شادی کر لی تھی۔ ڈیر نے برطانوی حکام کو اس ویڈیو میں اپنی بیٹی کو یہ پیغام دیا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ واپس آئے اور اپنے کیے کی سزا بھگتے، کیونکہ اس نے خود کو دوسروں کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ گریس ڈیر ان لگ بھگ 50 عورتوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش میں شمولیت کے لیے شام کا سفر کیا تھا۔ برطانوی حکام نے آئی ایس کے پروپیگنڈے کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اپنی جو ویڈیو جاری کی ہے وہ اسی تشویش کے بارے میں ہے۔ یہ ویڈیو لندن کے انسداد دہشت گردی کی ایک سینئر معاون کار ہیلن بال کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں،
We're deeply concerned about the numbers of women, girls and whole families who are making the decision to travel to Syria.
ہم خواتین، لڑکیوں اور ان کے پورے خاندان کی تعداد کے بارے میں بہت فکر مند ہیں جو شام جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ انہیں اس خطرے کا علم نہیں ہے جس کا سامنا انہیں وہاں پہنچنے کے بعد ہوگا۔ برطانوی حکام کی ویڈیو میں شام کی تین پناہ گزین خواتین کو اس حوالے سے بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
انا اسمي فاتن،
اسمي صاف،
انا اسمي زكاء،
اولادكم عايشين بامان، متوفر لهم مدارس، متوفر لهم۔
ان میں سے ایک خاتون کا نام اساف ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بچے ایک محفوظ ماحول میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے اسکول موجود ہیں، وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک خوبصورت مستقبل ہے، تو پھر آپ انہیں جنگ زدہ علاقوں میں کیوں لے جا رہی ہیں؟ برطانیہ کے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق امور کے ایک ماہر افضل اشرف نے کئی ایسی خواتین کے انٹرویوز کیے ہیں جو اسلامک اسٹیٹ کی حدود سے باہر نکلنے میں کامیاب رہیں۔ انہوں نے اس بارے میں بتایا، ان انٹرویوز میں ان عورتوں کی کہانیاں بیان کی گئی ہیں جنہیں اپنے شوہروں کو طلاق دینے اور دوسرے لوگوں سے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا، جنہیں اپنے کنبوں سے جدا کیا گیا۔ یہ کہانیاں ان عورتوں کے بارے میں ہیں جنہیں اس وجہ سے ہلاک کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے لباس سے متعلق ان کے ضابطوں پر عمل نہیں کیا تھا، جن کے ساتھ جنسی زیادتی اور ہر قسم کی ہولناک زیادتیاں کی گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 800 برطانوی شہری اسلامک اسٹیٹ میں شامل ہونے کی غرض سے ملک سے جا چکے ہیں۔ اس بڑی تعداد کا فوری نتیجہ لوگوں کو داعش میں شامل ہونے سے روکنے سے متعلق اس سرکاری حکمت عملی پر نکتہ چینی کی شکل میں نکلا، جس کا مقصد بنیاد پرستی کی روک تھام کرنا ہے۔ لیکن اشرف کہتے ہیں کہ حکومت پر یہ اعتراضات اور تنقید کلی طور پر درست نہیں ہیں۔
To judge the success of government strategies in Havant, what you are doing is trying to measure something that didn't happen.
وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو وہاں جانے سے روکنے کی سرکاری حکمت عملی کی کامیابیوں کا تعین کرنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو ماپ رہے ہیں جو واقع نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہے جو بنیاد پرست نہیں بنے؟ لوگوں کو انتہا پسندی کی طرف جانے سے روکنے سے متعلق حکومتی پروگرام پریونٹ کا یہی اصل مقصد ہے۔ اس چیز کو ماپنا اور اس کی پیمائش کرنا واقعی بہت مشکل ہے۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف حالیہ کامیابیاں، مثال کے طور پر عراقی فورسز کی جانب سے رمادی کے شہر کا قبضہ واپس لیا جانا، اس کے نتیجے میں اسلامک اسٹیٹ کے زیر قبضہ علاقوں اور اس کی حدود اور مسلمانوں کو بنیاد پرستی کی جانب راغب کرنے کی اس اپیل کے اثر میں کمی آئے گی۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی۔ پروگرام میں یہاں پر پہلا حصہ ختم ہوا، دوسرے حصے میں کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آ کر صدائے جہاں کی اگلی رپورٹس کی جانب بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر: facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network پر۔
پروگرام صدائے جہاں میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے بارے میں بات کی تھی۔ اب کچھ بات کریں گے خطے کی صورتحال کی، اور اس کے لیے چلیں گے نگت امان کے پاس RNN کے اسلام آباد اسٹوڈیو۔ جی نگت۔
جی بالکل سارا، ہم بات کریں گے پاک بھارت سیکٹری خارجہ سطح کے مذاکرات کے ملتوی ہونے کے حوالے سے۔ اس سے قبل ہمارے سامعین کو یہ بتاتے چلیں، گزشتہ برس پیرس میں پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کی مختصر ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان باضابطہ مذاکرات کے آغاز کے حوالے سے باتیں ہوئی تھیں، جس کو عالمی برادری کی جانب سے بھی خوب سراہا گیا۔ اس ملاقات کے بعد بینکاک میں پاکستان اور بھارت کے سیکٹری خارجہ کی ملاقات ہوئی، جس کے بعد بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی 25 دسمبر 2015 کو وزیراعظم پاکستان نواز شریف کو ان کے جنم دن کی مبارکباد دینے کے لیے لاہور بھی آئے، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان تسویہ طلب معاملات کے حل کے لیے ابھی تک باقاعدہ مذاکرات کا آغاز نہیں ہو سکا ہے۔ اس سلسلے میں معاملات طے کرنے کے لیے البتہ 15 جنوری کو پاک بھارت سیکٹری خارجہ سطح کے مذاکرات ہونے تھے، لیکن بھارت میں پٹھان کوٹ حملے کے بعد یہ مذاکرات ملتوی ہو گئے ہیں اور اب نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اس معاملے پر دونوں جانب سے مبصرین کیا کہتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے فدا حسین۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کا ایجنڈا طے کرنے کے غرض سے پاک بھارت سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات بھارتی شہر پٹھان کوٹ پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد ملتوی ہو گئے ہیں، جو کہ 15 جنوری کو متوقع تھے۔ بھارت نے ان حملوں کا الزام کل عدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر پر عائد کرتے ہوئے گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے کارروائی کرتے ہوئے مولانا مسعود اظہر کو گرفتار کیا، اور سرکاری سطح پر اس گرفتاری کی بھی تصدیق کر دی گئی۔ بھارت نے پاکستان کے اس اقدام کی تعریف کی۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوراب نے نئی دہلی میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کل عدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کی گرفتاری کے خیر مقدم کیا اور کہا کہ ضرورت پڑنے پر پاکستان کو ثبوت بھی فراہم کیے جائیں گے۔ اس بریفنگ میں وکاس سوراب اپنے سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات ملتوی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا،
ابھی دونوں سائڈز کو لگا کہ ابھی کچھ اور سمے چاہیے ہے اور تیاری کرنی ضروری ہے، اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپسی سہمتی کے ساتھ یہ ری شیڈیولنگ ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے یونیلیٹرلی کوئی ایک ایسا قدم لیا ہے اور پاکستان اس سے ناخوش ہے۔ یہ دونوں ودیش سچیووں نے آپس میں بات چیت کی اور آپسی سہمتی کے ساتھ یہ فیصلہ لیا گیا کہ بہت نکٹ بھوشیہ میں ان کو پنر نردھارت کریں گے۔
پاکستان اور بھارت کے مابین ماضی میں بھی کسی نہ کسی واقعے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان طے شدہ مذاکرات معطل ہوتے رہے ہیں۔ البتہ حالیہ واقعے کے بعد مذاکرات معطل نہیں، ملتوی ہوئے ہیں، جس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ مبصرین اس صورتحال پر کیا کہتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی سینئر پاکستانی تجزیہ نگار عائشہ صدیقہ سے، تو وہ کہتی ہیں،
ایک طرف تو بالکل انگلیاں اٹھائی گئی ہیں پاکستان کی طرف, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بات کرنی بہت ضروری ہے. اگر پاکستانی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ایک پازیٹو قدم اٹھائیں گے تو ہندوستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں کہ وہ ایک موقع دیں. لیکن جہاں اقدامات کی بات کر رہے ہیں تو اقدامات کچھ بھی نہیں کیے گئے, کیونکہ جیش کے لوگوں کو, ان کے لیڈر کو کسٹڈی میں تو لیا گیا ہے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں, لیکن نہ ان کے کوئی دفاتر سیل ہوئے ہیں, ان کے دفاتر تو ہیں ہی نہیں. ان کے مین جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ مدرسہ ہے, وہ کبھی بھی سیل نہیں ہوا, کوئی ایسے اقدامات نہیں اٹھائے گئے. لیکن میرے خیال میں اگر میاں صاحب اور ان کی حکومت یہ باور کرا سکے ہندوستان کو کہ کوئی ایکشن لیا جائے گا تو میرے خیال میں اسی انتظار میں وہ بھی بیٹھے ہیں.
دوسری طرف بھارتی خاتون سینئر صحافی سمیتا شرما کا کہنا ہے کہ ابھی بھارت کو پاکستان کی جانب سے سرکاری سطح پر پٹھان کوٹ حملے کے ملزموں کی گرفتاری کی اطلاع نہیں دی گئی, اس کے باوجود ماضی کے مقابلے میں دونوں ملکوں کا رویہ مثبت دکھائی دے رہا ہے.
انڈیپینڈنٹلی کسی نے ویریفائی نہیں کیا ہے, اور جو خبریں بھی ہیں وہ اریسٹ کی نہیں ہیں, وہ پروٹیکٹیو کسٹڈی کی ہیں, جسے لے کر کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ہاں, اگر ہم پچھلے حملوں کے مقابلے اس جانب اگر ہم دیکھیں دونوں ملکوں کے جو حکمران ہیں ان کے جو ایکشنز رہے ہیں وہ ضرور بہتر رہے ہیں, میچیورڈ رہے ہیں, کیونکہ نہ سیدھے طور پر بھارت پاکستانی جو اسٹیٹ ہے, جو وہاں کی حکومت ہے, ان کی اور انگلیاں پوائنٹ کی, اور نہ پاکستان بھی سیدھے ڈینائل میں چلا گیا جیسا کہ 26/11 حملوں کے بعد ہوا تھا, یا حالیہ جو گرداسپور حملے میں تھے اس کے بعد ہوا تھا, بلکہ پاکستان بھی لگاتار یہی بیان دے رہا تھا کہ ہاں ہم ان معاملوں کی ہم جانکاری حاصل کریں گے, بھارت جو ہمیں انفارمیشن دیتا ہے اس پر ہم کام کریں گے. تو اس حساب سے جو ہے لگتا ہے کہ ہاں تھوڑے سے ریئیکشنز پولیٹیکلی میچیورڈ ہیں.
سیفما کے سیکرٹری جنرل امتیاز عالم مولانا مسعود اظہر کی گرفتاری کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں اہم پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں,
یہ بھی ٹائم لگے گا, دیکھتے ہیں کیا اس ساری تفتیش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, ہم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں, بھارت کے پاس کس حد تک معلومات ہیں, ان کی مدد سے ہم کتنا کسی نتائج پہ پہنچتے ہیں, اسے باہر کا وقت تو لگے گا. لیکن ظاہر ہے کہ بھارت میں بھی اس بات کا انتظار ہو رہا ہے, لگتا یہی ہے وہاں کے میڈیا کو دیکھ کر کے وہ انتظار میں ہیں کہ کتنی ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی یہ ایک آسان کام نہیں ہے اس طرح کی تفتیش کو کسی بہت جلد کسی نتیجے پہنچانے میں ٹائم لگتا ہے اس میں.
بھارت کی سینئر صحافی سشانت سرین کا کہنا ہے کہ پٹھان کوٹ حملے کی وجہ سے پاک بھارت سیکرٹری خارجہ سطح کے مذاکرات کی تاریخ میں رد و بدل ہوئی ہے تاکہ حالات کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے.
کچھ دنوں کے لیے اس کو میرے خیال ڈیلے کر دیا گیا ہے تاکہ جو ابھی ایک فضا ہے تھوڑی سی اس میں شانتی آئے اور دونوں سائڈز دوبارہ سے میز پر مل کے ایک مثبت نتیجے پر پہنچ پائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال وہ جو ٹائم فریم ہوگا اس میں یہ بھی شاید بھارت کی طرف سے تعین ہو پائے کہ پاکستان نے جو اشورنسز دی ہیں اس پر پاکستان کتنا کھرا اتر رہا ہے, اور میرے خیال اگر وہاں پر کوئی اچھے قدم اٹھائے گئے ان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف یا ان لوگوں کے اوپر جن پر شک و شبہات ہیں کہ وہ پٹھان کوٹ کے حملے میں ملوث تھے, تو پھر میرے خیال یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے بڑھے گا اور شاید تیزی سے بھی آگے بڑھے گا.
ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی شہر پٹھان کوٹ حملے کے مبینہ ملزم کی گرفتاری دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے مثبت قدم ضرور ہے, تاہم ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک ان ملزموں کے خلاف ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا پاکستان کے اس عمل کو بھارت کی طرف سے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہے گا. اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کے لیے پٹھان کوٹ حملے کے ملزموں کے خلاف ٹھوس ثبوت فراہم کرنا بھی بہت بڑا چیلنج ہے, اس لیے ماہرین دونوں ملکوں کے درمیان تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے مذاکرات جاری رہنے کو اہم قرار دیتے ہیں تاکہ مسائل کے حل کے لیے راہیں ہموار ہو سکے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے فدا حسین.
پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر ہم نے رپورٹ سنی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی, اور اب چلتے ہیں یمن, جہاں سعودی عرب کی قیادت میں تقریباً 10 ماہ سے حوثی باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی جاری ہے اور قیام امن کی مستقبل قریب میں کوئی توقع بھی نہیں. یمن میں اس وقت زمینی صورتحال کیسی ہے اور عام شہریوں کے جان و مال کو کس قسم کا خطرہ لاحق ہے, اس بارے میں اقوام متحدہ نے حال ہی میں اپنی رپورٹ جاری کی. اس کی تفصیلات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وائس آف امریکہ کے انجم ہیرلڈ گل.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اختتام مارچ سے سعودی عرب نے حوثی باغیوں پر بمباری کا سلسلہ شروع کیا, تب سے 2,795 افراد ہلاک اور 5,324 زخمی ہوئے, ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں. تاہم ان اعداد و شمار سے اس جنگ میں ہونے والی پوری ہلاکتوں کا اندازہ نہیں ہوتا क्योंकि इनमें वो जंगजू शामिल नहीं हैं जो हलाक या जख्मी हुए। गुज़श्ता साल वस्त दिसंबर में अक्वामे मुतहदा की सालसी में जनीवा में होने वाले अमन मुज़ाकरात से भी बज़ाहिर ये कत्लो गारत गरी नहीं रुक सकी। दिसंबर में सऊदी क़यादत में होने वाली बमबारी से आम लोगों की हलाकतों की तादाद नवंबर में होने वाली हलाकतों से दुगना थी। इंसानी हकूक से मुतालिक अक्वामे मुतहदा के तर्जुमान रुपर्ट कोलवेल कहते हैं कि मुतहारिब ग्रुपों की जानिब से अमन बातचीत से कबल जंगबंदी पर होने वाला इत्तफाक तय होने के चंद ही मिनट बाद खत्म हो गया था। उन्होंने बताया कि फिजाई कार्रवाइयां नए साल में भी जारी हैं और अब तक दारुल हुकूमत सना में 11 फिजाई हमले हुए हैं। कोलवेल का कहना था,
We've not yet been able to confirm whether or not these latest strikes have resulted in more civilian casualties.
हम अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं कर सके कि आया ताज़ा हमलों में आम लोगों की मजीद हलाकतें हुई हैं, हालांकि इब्तदाई रिपोर्टों से इशारे मिले हैं कि इतवार से लेकर अब तक मुतादिद सरकारी और निजी इमारतें निशाना बनी हैं, जिनमें से चंद सना के गुंजान आबाद इलाकों में हैं। कोलविल का कहना है कि अक्वामे मुतहदा को इत्तेहादी अफवाज की जानिब से क्लस्टर बमों के मुबैना इस्तेमाल की चौंका देने वाली इतलात भी मौसूल हुई हैं, जिनमें कहा गया है कि बहुत से लोग ऐसे बमों पर जो नहीं फटे थे पांव आने से अपने अजा खो बैठे हैं। उन्होंने बताया कि ताइस में गुज़श्ता 8 माह से पुरतशद्दुद तसादुम जारी हैं और यहां इंसानी सूरत हाल खसूसी तौर पर दिगरगूं है। उन्होंने बताया कि बागी होती अफवाज शहर में दाखिल होने के रास्तों पर काबिज हैं और शहर में खुराक और दीगर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी को महदूद बना रही हैं। पनाह गजीनों से मुतालिक अक्वामे मुतहदा के इदारे का कहना है कि तकरीबन 25 लाख अफराद अंदरून मुल्क बेघर हुए हैं और 1,67,000 अफराद हमसाया मुल्कों में पनाह लिए हुए हैं। इदारे के तर्जुमान एड्रियन एडवर्ड्स ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इस इंतशार और बदनज़मी की हालत के बावजूद हजारों लोग खलीज अदन और बोहेरा कुलजम का पुरसाउबत सफर करके यमन पहुंच रहे हैं। उनका कहना था,
About 70,000 people from the Horn of Africa arrived in Yemen last year.
गुज़श्ता साल तशद्दुद फूट पड़ने के बाद इस बहरानी सूरत हाल के बावजूद 70,000 के करीब अफराद करने अफ्रीका से यमन पहुंचे हैं, इसलिए ये एक मिली जुली सूरत हाल है। एडवर्ड्स कहते हैं कि यमन पहुंचने वाले अफराद को शदीद हंगामी सूरत हाल का सामना है और इमदादी कारकुनों को इन तक बहुत ही महदूद रसाई हासिल है और उन्हें इमदादी अशिया पहुंचाने में सख्त दिक्कत का सामना है। अंजुम हैरल्ड गिल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
प्रोग्राम सदाए जहां में ये तो था जिक्र आलमी उमूर का और उस पर आपने तज्जिया भी सुना और उसके अलावा अक़वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बारे में भी हमने बात की। प्रोग्राम में यहां पे वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आ रहा है आपका पसंदीदा सेगमेंट यानी हेल्थ सेगमेंट, तो हमारे साथ ही रहेगा। सेहत की दुनिया से नई और अहम मालूमात हम आपके लिए लेकर कुछ ही लम्हों में हाजिर होंगे। सदाए जहां के साथ ही रहिए।
वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश सदाए जहां। इस प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है sejradio@voanews.com। खत लिखने के लिए पता है, प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399, इस्लामाबाद।
वक्फे के बाद प्रोग्राम सदाए जहां में आपको खुश आमदेद कहते हैं। रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेजबान निगहत अमान और वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में मेरा साथ दे रही हैं सारा जमान। वक्फे पर जाने से पहले, जैसा कि सारा ने आपको बताया कि हम सेहत के सेगमेंट में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो अभी हम सेहत के सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये आपका पसंदीदा सेगमेंट है क्योंकि आपकी फीडबैक हमें ये बताती है। तो जनाब, आज जिस बीमारी के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं रेडियो न्यूज नेटवर्क से, वो है शटीका, जो एक असबी दर्द है। यह दर्द कोले की हड्डी से निकलता है और पांव की एड़ी तक जाता है। इस दर्द में मर्द और खवातीन दोनों ही मुब्तला होते हैं, लेकिन खवातीन में इस दर्द का तनासुब ज्यादा है। इस बारे में मजीद मालूमात लेकर आ रही हैं रेडियो न्यूज नेटवर्क की नुमाइंदा राबिया गुलफाम।
शटीका यानी अर्के निसा, ये एक दर्द है जो दौरे जदीद में आम होता जा रहा है। शटीका के हवाले से मजीद बात करते हुए होली फैमिली अस्पताल में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहरुख मेहताब कहते हैं
कि कमर के निचले हिस्से में कुछ
نسوں کا گچھا ہوتا ہے, اس میں سے ایک نس نکل رہی ہے جس کو شیٹک نرو بولتے ہیں. وہ پوری ٹانگ کے پچھلے حصے میں نارملی سپلائی کرتی ہے, اور اس نرو کے کھنچ جانے کی وجہ سے یا اس کے دب جانے کی وجہ سے ایک درد ہوتا ہے پیشنٹ کو جو ٹانگ کے پچھلے حصے میں زیادہ تر رہتا ہے, جس کو ہم شیٹکا یا ارکنسا کا درد کہتے ہیں.
شیٹکا کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر شاہ رخ نے بتایا,
بہت کامنلی جو رپورٹ ہو رہی ہے آج کل اس میں اوبیسٹی جس کو موٹاپا کہا جاتا ہے, یا بیڈ پوسچر, جو لوگ کمپیوٹر آپریٹرز ہوتے ہیں اور بیڈ پوسچر کی وجہ سے ایسی چیئرز یوز کی جاتی ہیں جس میں جو آپ کی کمر کے پراپر کنٹورز کو ایڈجسٹ نہیں کرتی, ان میں یہ پرابلمز ہوتا ہے. پریگننٹ لیڈیز میں یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ ٹراما, کوئی ایسا ایکسیڈنٹ یا کہیں پہ کوئی جرکی موومنٹ ہو جس کی وجہ سے کمر کے نچلے حصے میں کہیں چوٹ لگے, تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو.
ڈاکٹر شاہ رخ کا کہنا ہے کہ کمر کا درد اور شیٹیکا کے درد میں فرق ہوتا ہے. وہ اس فرق کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں,
بیک پین کو اور شیٹیکا کو ڈیفرینشیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. سمپل کمر کا درد اور ارکن نسا کا درد تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کبھی کبھار کمر کا درد جو ہوتا ہے وہ صرف کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اور وہ لوکلائزڈ ہوتا ہے, یہ کسی خاص ایریا پہ ہوتا ہے. لیکن ارکن نسا میں سمپل امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری ٹانگ کے پچھلے حصے میں چل رہا ہوتا ہے. تو یہ عورتوں میں پریگننٹ لیڈیز جو ہوتی ہیں یا آفٹر ڈلیوری کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں اگر ٹوئن بیبیز ہو رہے ہیں تو اس میں بھی یہ کامن رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. میرے پاس جو پیشنٹ ڈیلی کے رپورٹ ہوتے ہیں, اراؤنڈ 8-10 کیسز ڈیلی کے رپورٹ ہو رہے ہیں وتھ شیٹیکا. فیمیلز کی تعداد زیادہ ہے اس میں.
کس عمر کے افراد میں شیٹیکا کا درد ہو سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر شاہ رخ کا کہنا ہے,
ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کسی ایک اسپیسیفک ایج گروپ میں ہے, یہ کسی بھی ایج گروپ میں کامنلی رپورٹ ہو سکتا ہے. ابو 60 ابو 65 کنسیڈر کرتے ہیں, اس میں اگر یہ پرابلم آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ایک اس کے لیے الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ آلریڈی کچھ ایسی کو موبیڈیٹیز کے ساتھ رپورٹ ہو رہا ہوگا جس میں ہائپر ٹینسو ہو سکتا ہے, ڈائبیٹک ہو سکتا ہے, یا مے بی کچھ اور کارڈیک اسکیمک ڈیزیز ہو سکتی ہیں. تو اگر وہ کوئی پرابلم کے ساتھ ایڈ ہوں گی تو زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں.
ڈاکٹر شاہ رخ کے مطابق شیٹیکا کا درد کب تک رہے گا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے.
ڈیوریشن کوئی ایز سچ کہیں اسپیسیفائڈ نہیں ہے کہ یہ اتنے دن رہے گا اور کچھ دنوں میں یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اٹ انٹائرلی ڈیپینڈ آن دا ایج آف دا پیشنٹ, اٹ انٹائرلی ڈیپینڈ آن دا ایج گروپ اینڈ جینڈر آف دا پیشنٹ, کہ یہ کس طرح کی کنڈیشن میں ہو رہا ہے, کس ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر تو کوئی ایسا ٹراما کا کیس ہے, کوئی ایکسیڈینٹل کیس ہے جس میں مورا دب گیا اور مورا دبنے کی وجہ سے نرو دبی ہے, شیٹک نرو دبی ہے, تو تب تو وہ ڈیفینیٹلی ٹائم لے گا زیادہ. اور اگر مسکولر اسپازم کی وجہ سے وہ کہیں دب رہی ہے تو پھر اس میں اس کو جلدی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, ودن 1 ویک, ودن 10 ڈیز پیشنٹ کے سمٹمز کو ریلیز کیا جا سکتا ہے.
شٹیکا سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر شاہ رخ نے بتایا,
ایکسرسائزز بہت میٹر کرتی ہیں, جیسا کہ اس نرو کی اسپیسیفکلی اسٹریچنگ ہوتی ہیں, ان اسپیسیفک مسلس کی جو ٹانگ کے پچھلے حصے پہ ہوتے ہیں ان کی کچھ اسٹریچنگ بتائی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا لائف اسٹائل کیسا رکھتے ہیں. لائف اسٹائل کی وجہ سے اگر پرابلم آ رہا ہے تو اس میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے, اس میں ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں. اگر موٹاپے کی وجہ سے ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا ویٹ ریڈیوس کیا جائے. پرائمری گول یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے پین کو اور اس کے سمٹمز کو ریلیز کیا جائے.
ڈاکٹر شاہ رخ کہتے ہیں کہ شیٹیکا کے مرض میں مبتلا افراد کو احتیاطاً اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے.
اس میں ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وہ فیزیو تھراپی سے ریلیٹڈ اگر ہم ٹیسٹ کریں, سمپل اسیسمنٹ میں پیشنٹ کی کچھ موومنٹس ایسی ہوتی ہیں جس میں اس کی پین کو یا اس کی پرابلم کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے, اور اس ڈائگنوسس کے ساتھ پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. پیشنٹ کمپلین کرتا ہے کہ اس کے ہپ میں سے پین اوریجینیٹ ہوتا ہے اور وہ پوری ٹانگ کے پچھلے حصے میں درد چلتا ہے, اور ساتھ ایک اور کامن پرابلم جو اس کے ساتھ رپورٹ ہوتا ہے وہ سن پن کا ہوتا ہے. سن پن بہت کامن ہوتا ہے جس کی بیس پہ ہم اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں.
ڈاکٹر شاہ رخ کا کہنا ہے کہ شیٹیکا کے درد کے آرام کے لیے مریضوں کو خود سے درد کش ادویات استعمال کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے.
ایسے پیشنٹ جیسے جی پی پریکٹیشنرز ہوتے ہیں گلی محلے کے یا کسی حکیم کے پاس جا کے کوئی وہ پین کلر انجیکشن لگوا لیں گے یا دوائی کھا لینے سے یہ شیٹیکا کبھی بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. سمپل پین کلر جو ہوگی وہ فار دا ٹائم بینگ تو ریلیف دے گی, بٹ آفٹر دیٹ اس میں شاید آفٹر 1 آور وہی سمٹم دوبارہ سے ایگریویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں نارملی کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو نیوروپیتھک پین کو, نیوروجینک پین کے لیے ہوتی ہیں, جو نرو کے, جو نس کے درد کے لیے ہوتی ہیں. تو وہ دوائیاں بہت امپورٹنٹ ہیں, جس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ کسی اچھے نیورو فزیشین کو کنسلٹ کرنا چاہیے, اور نیورو فزیشین سے کنسلٹ کر کے ان سے پراپر میڈیسن پرسکرائب کرا کے آفٹر دیٹ سیکنڈ سٹیپ پہ آپ فیزیو تھراپسٹ کو کنسلٹ کریں, اور فیزیو تھراپسٹ پھر آپ کو اپنے پروٹوکول کے اکارڈنگ ٹریٹ کرتے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
The cat sat on the mat. ریڈیو نیوز نیٹورک کی رپورٹ ہم نے سنی شاٹکا کے درد کے حوالے سے, اور اب سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی جانب سے آج کی ہیلتھ رپورٹ. ملیریا ایک قابل علاج مرض ہے, اس کے باوجود ہر سال لاکھوں افراد اس کے سبب موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے تیار کی جانے والی ایک ویکسین امید کی کرن بن کر ابھری ہے, اور یہ توقع ہے کہ اس کے سہارے دنیا بھر میں ملیریا پر اسی طرح قابو پانا ممکن ہوگا جس طرح پولیو پر قابو پایا گیا ہے. لیکن عالمی ادارہ صحت کے ایک مشاورتی گروپ کا کہنا ہے کہ نہ صرف ملیریا کے اس ٹیکے پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے بلکہ پولیو کے لیے استعمال کی جانے والی ویکسین پر بھی نظر ثانی کا وقت آ گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی شہناز نفیس کی اس رپورٹ میں.
عالمی ادارے صحت کے ایک مشاورتی گروپ نے سفارش کی ہے کہ ملیریا سے بچاؤ کے ایک ممکنہ فائدہ مند ٹیکے پر مزید تحقیق جاری رکھی جائے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ وہ کتنا محفوظ اور با اثر ہے. ساتھ ہی اس مشاورتی گروپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیو سے بچاؤ کے جو قطرے فی الوقت استعمال کیے جا رہے ہیں اس کی جگہ نئی دواؤں کی ضرورت ہے. ملیریا سے ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں جن میں اکثریت افریقی بچوں کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پر قابو پانے کے لیے موثر ٹیکے کے بارے میں بڑی دلچسپی ظاہر کی جا رہی ہے. ملیریا سے بچاؤ کے موجودہ ٹیکے سے کچھ امیدیں بندھی ہے. تاہم اس مشاورتی گروپ کے مطابق اس سے پہلے کہ اس کا باضابطہ استعمال شروع کیا جائے اس پر مزید تحقیق اور مطالعے کی ضرورت ہے. ایک بچے کو مکمل تحفظ پہنچانے کے لیے 4 خوراک کی ضرورت ہے. پہلے 3 خوراکیں ایک ایک مہینے کے وقفے سے دی جاتی ہیں جبکہ چھوٹی خوراک 18 مہینے کے بعد دی جاتی ہے, اور مسئلہ یہیں پیدا ہوتا ہے. عالمی ادارے صحت کی مشاورتی کمیٹی کے سربراہ جان ایبرنسن کا کہنا ہے کہ جن بچوں کو 4 کی 4 خوراکیں دی جاتی ہیں ان میں تقریباً 30% کے لیے یہ مؤثر ہوتی ہے. تاہم وہ بچے جن کو چھوٹی خوراک کسی وجہ سے مہیا نہیں ہوتی ان کا تحفظ ممکن نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ 4 کی 4 خوراکوں کی ضرورت ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ 4 خوراک کا بر وقت اہتمام کس طرح کیا جائے, اس لیے کہ بچوں سے عام طور پر مستقل رابطے کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تاکہ طبی نقطۂ نظر سے ان پر نظر رکھی جا سکے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کئی برسوں تک اس ٹیکے پر وسیع بنیاد پر مطالعے کی ضرورت ہے جن میں تقریباً 10 لاکھ بچوں کو شریک کیا جائے. عالمی ادارے صحت کی مشاورتی کمیٹی نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے کے استعمال پر بھی نظر ثانی کی جانب توجہ دلائی ہے تاکہ ان کو مزید محفوظ بنایا جا سکے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پولیو کا دنیا سے تقریباً خاتمہ کیا جا چکا ہے, اور پاکستان, افغانستان اور نائجیریا کے علاوہ سبھی ممالک اس بیماری سے نجات حاصل کر چکے ہیں. ان 3 ملکوں میں اب بھی پولیو کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, اور پولیو سے بچاؤ کی مہم جاری ہے جس میں بہرحال بعض دشواریوں کا بھی سامنا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی صحت کے حوالے سے. پروگرام میں یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک کھلاڑی سے جو دنیا کے بہترین گول کیپر ہونے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ سائنس کی دنیا سے بھی آپ کو کچھ نئی معلومات دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. اب ہم پہنچ چکے ہیں پروگرام صدائے جہاں کے آخری حصے میں, اور اس حصے میں جناب آپ کی ملاقات بھی ہوگی ایک بہت ہی دلچسپ شخصیت سے, اور اس کے بعد سائنس کی دنیا سے ایک بہت ہی حیران کن رپورٹ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. لیکن اس رپورٹ میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر ہم چلیں گے نکیت امان کے پاس آر این این کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں, اور ملیں گے ایک بہت ہی مایا ناز کھلاڑی سے. جی نکیت.
جی بالکل سارا, آج ہم ملاقات کروانے جا رہے ہیں دنیا کے بہترین گول کیپر کا اعزاز حاصل کرنے والے پاکستانی کھلاڑی طاہر علی سے. طاہر علی کا تعلق فیصل آباد سے ہے, اور وہ گزشتہ 16 برس سے ہینڈ بال کھیل رہے ہیں, اور اپنے کریئر کے دوران انہوں نے کئی دیگر اعزاز بھی اپنے نام کیے ہیں. طاہر علی ان دنوں قومی ہینڈ بال ٹیم کے کپتان اور گول کیپر ہیں, انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پہلی نیشنل چیمپئن شپ میں سیکنڈ گول کیپر کی حیثیت سے کیا، لیکن جلد ہی وہ قومی ٹیم کے گول کیپر منتخب ہوئے۔ ان سے مزید گفتگو کی ہے ہمارے نمائندے مبشر ملک نے، آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔
سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ دنیا کے بیسٹ گول کیپر ہونے کا اعزاز آپ نے کب حاصل کیا؟
اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، وہ 2009 میں ورلڈ گیمز ہوئی تھی تائیوان میں، اس میں میں بیسٹ گول کیپر ڈکلیئر ہوا۔
اس کے علاوہ اور کون کون سے اعزازات آپ اپنے نام کر چکے ہیں؟
جی میں الحمدللہ 16 سال سے کھیل رہا ہوں، تو اس میں میں ایشین گولڈ میڈلسٹ بھی ہوا ہوں، ایشین برونز میڈلسٹ بھی اور سلور میڈلسٹ بھی، اور یہ سیف گیمز گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں، اور سیف گیمز میں میں بیسٹ گول کیپر کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہوں۔ نیشنل لیول پہ بھی میں بہت سی چیمپئن شپ کھیل چکا ہوں، اور اس میں بھی میں کئی مرتبہ بیسٹ گول کیپر ڈکلیئر ہوا ہوں۔
طاہر علی سے لے کر دنیا کے بیسٹ گول کیپر کے سفر میں کیا کیا مشکلات درپیش آئیں؟
سب سے پہلے جو میں کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں سپورٹس کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جاتا، اور اکثر اوقات کیمپ وغیرہ لگتے ہیں، کوئی بھی انڈور جمنیزیم نہیں ہے اور جم کوئی انٹرنیشنل لیول کا نہیں ہے، تو یہ پرابلم درپیش آتی ہیں۔
بچپن سے ہی گول کیپر بننے کا خواب تھا یا کوئی واقعہ اس طرف لے آیا؟
بالکل شروع سے ہی میں پلیئر بننا چاہتا تھا، میری خواہش تھی، تو میں بیسیکلی ٹیپ بال بڑے شوق سے ڈیلی کھیلتا ہوتا تھا، تو ایسے ہی بس ایک حفیظ بھٹی صاحب ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، انہوں نے مجھے دیکھا کہ ہائٹ بھی ٹھیک ہے، میں ڈیلی پریکٹس کرنے جاتا ہے، تو انہوں نے مجھے ہینڈ بال میں بھیجا، تو ہینڈ بال میں جب گیا ہوں تو پھر ادھر حاجی شفیق صاحب نے مجھے دیکھا، ہائٹ وائز دیکھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کھیلو، تو میں جیسے ہی ادھر گیا ہوں تو میرا چھوٹا بھائی بھی جاتا ہوتا تھا، وہ مجھے پول کے اندر کھڑا کر دیتا تو خود شوٹنگ کرتا تھا، تو ایسے ایک کوچ تھے تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ آپ بیٹا گول کیپر ایکسرسائز کریں اور گول کیپر کی طرف آئیں، تو ادھر سے میں پھر گول کیپر ٹریننگ کی، اور پہلے ہی جو ٹورنامنٹ تھا اس میں الحمدللہ بیسٹ پلیئر ڈکلیئر ہوا، اور اس کے بعد سے میں 1999 سے لے کے اور اب تک میں ایز اے گول کیپر کھیل رہا ہوں۔
آپ سیف گیمز کی تیاری بھی کر رہے ہیں، اس بار اپنا کیا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے؟
ہم الحمدللہ 2010 میں بنگلہ دیش میں ہم سیف گیمز میں گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور ہم اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کو ہم انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ گولڈ میڈل دلائیں گے، اور ہمارا سب سے مین ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم انڈیا میں سے ہی گولڈ میڈل لے کے آئیں اور اپنی عوام کے لیے پیش کریں۔
آپ روزانہ کتنی پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کی ٹریننگ میں کیا کیا شامل ہے؟
نماز پڑھ کے ہم اپنی گراؤنڈ میں جاتے ہیں، تو تقریباً 2.5 گھنٹے ہم اپنی فزیکل فٹنس کرتے ہیں، جس میں یہ اسٹریچنگ اور رننگ، سپرنٹس اور جم، جو ہم 2.5 گھنٹے اپنا پورا ادھر لگا کے آتے ہیں، اور جیسے ہی شام کو ہم اپنے انڈور جو ٹیکنیک ہے اس میں جاتے ہیں، تو ادھر سے ہم 3.5 گھنٹے ہم ادھر شوٹنگ، اسٹریچنگ، جو گول کیپر ایکسرسائزز ہیں وہ کرتے ہیں، اور کوچی صاحبان بڑی زبردست طریقے سے نئی ٹیکنیک ہمیں سکھاتے ہیں، بڑا زبردست ہمارے ہینڈ بال کا ماحول بھی جا رہا ہے۔
ایک کپتان کی حیثیت سے ٹیم کو کس طرح ساتھ لے کر چلتے ہیں؟
میں اپنی ٹیم سے یہی بات کرتا ہوں کہ میں ایز اے کیپٹن نہیں ہوں، میں آپ کا بڑا بھائی ہوں، آپ کی جو بھی کوئی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ مجھ سے شیئر کریں، اور میں اپنے جو میرے جونیئرز بھی ہیں اور سینئرز بھی ہیں نا، میں ان کے ساتھ ایسے ہی رہتا ہوں جیسے ایک فیملی میں رہتا ہوں، ہر کسی کے پاس جا کے خود اس کی کوئی پرابلم پوچھنی، اور ہر طرح سے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے۔
کوئی ایسا میچ یا ایسا واقعہ جسے آپ کبھی نہ بھول پائیں؟
جو میری زندگی کا سب سے بیسٹ ہے وہ ورلڈ گیمز میں میں نے 4 پلنٹیاں روکی تھیں، جو ورلڈ ریکارڈ تھا ترکی کے پاس تھا 4 پلنٹیاں روکنے پہ، اس ریکارڈ کو میں نے بھی برابر کیا، اور اس کے بعد پھر 2014 میں جو بیچ گیمز ہوئی ہیں تھائی لینڈ میں، اس میں پھر میں نے 4 پلنٹیاں اگینسٹ بحرین کے خلاف روکی، اور اس طرح سے میں نے 2 مرتبہ 4-4 پلنٹیاں روکی ہوئی ہیں۔
طاہر علی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔
بہت بہت شکریہ۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے نمائندے مبشر ملک نے ہماری ملاقات کروائی دنیا کے بہترین گول کیپر کا اعزاز حاصل کرنے والے پاکستانی کھلاڑی طاہر علی سے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آئیں اور آپ تک ان کی باتیں پہنچائیں، کیونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں اور ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی بہتر کام کر رہا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کا پتہ ہم پروگرام کے آخر میں بتائیں گے وہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں سارا سے بھی جاننا چاہوں گی وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ جی سارا، آپ کچھ کہیں گی؟
بہت خوشی ہوئی ان سے ملاقات کر کے, اور امید یہی ہے کہ جو ہمارے ایسے نوجوان یہ رپورٹ سن رہے تھے جن کو کھیلوں میں دلچسپی ہے, تو ضرور ان کو بھی انسپریشن ملی ہوگی, اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے ملاقات کروائی جائے آپ کی جو آپ کے لیے بھی ایک اچھی مثال ثابت ہوں, اور آپ کو ضرور کچھ نیا منفرد کچھ ایسا کرنے کی ہمت دلائیں جو کرنے کا آپ شوق رکھتے ہیں. تو جناب یہ تو تھی ملاقات مایہ ناز پاکستانی کھلاڑی طاہر علی سے. اب پروگرام میں وقت ہو گیا آج کے شو کی آخری رپورٹ کا, اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سائنس کے شعبے سے ہم ایک بہت ہی دلچسپ رپورٹ لے کر آئے ہیں. رپورٹ میں جانے سے پہلے میں نگت سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی. نگت, آپ آج کل سردیاں ہیں اور سردیوں میں گرما گرم چائے پینے کا بہت ایک الگ ہی مزہ آتا ہے, اور کشمیری چائے کا تو جناب ذائقہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ سردی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو سٹائروفوم کے کپس میں عام طور پہ آپ چائے پیتی ہیں؟
جی بالکل, تب پیتی ہوں جب گھر میں نہیں ہوتی, باہر کسی ریسٹورانٹ یا کہیں اور جانا ہو تو باہر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ڈسپوزیبل آپ کو میں مل جاتی ہے, تو تب میں پی لیتی ہوں, ورنہ گھر میں یوز نہیں کرتی میں.
بالکل, عام طور پہ گھروں سے باہر ہی لوگ یہ استعمال کرتے ہیں, اور سٹائروفوم جس کے کپوں میں اکثر چائے ملتی ہے, اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں بعض اوقات کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں, بہت ہی مقبول مٹیریل ہے, دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جو بائیو ڈیگریڈیبل نہیں ہے, مطلب یہ کہ جب اس کو پھینک دیا جاتا ہے تو یہ زمین کا حصہ نہیں بنتا, کیونکہ یہ پلاسٹک کی ایک قسم ہے, اس لیے یہ گل سڑ کر زمین کا حصہ نہیں بنتی بلکہ کئی سو سال تک زمین کے اندر دفن رہتی ہے. یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جو ہمارے ماحول کے لیے بہت ہی خطرناک بھی ہے. تو جناب اس مسئلے کا حل کیا ہو؟ اب ظاہر ہے کہ جب ہم اتنا زیادہ سٹائروفوم استعمال کرتے ہیں تو وہ کچرا تو پیدا کرے گا, اور اگر یہ کچرا زمین کا حصہ نہیں بن رہا تو اس کو ختم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. اس چیلنج کا ایک حل سائنسدانوں کو ملا ہے ایک چھوٹے سے کیڑے کی شکل میں, ایک ایسا کیڑا جو سٹائروفوم کھانا پسند کرتا ہے. تو اس بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات ہمارے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی بہجت گیلانی. تو آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
سٹائروفوم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا, یہی جو ہلکا پھلکا پلاسٹک ہے اور اس سے بنی ہوئی چیزیں, گلاس, پلیٹیں اور پیالے جن میں یہ سبھی کچھ شامل ہے, روزمرہ زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہیں. لیکن کوئی بھی مٹیریل جو ہم استعمال کرتے ہیں اسے پوری طرح ختم کرنے اور ماحول کا حصہ بننے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے. سٹائروفوم کے بارے میں آج تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ اسے ڈی کمپوز ہونے یا پھر مکمل طور پر ختم ہونے میں کتنا عرصہ لگتا ہے, لیکن اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ یہ عمل 500 سالوں میں مکمل ہو یا پھر 5000 برس اس میں لگ جائیں. انسانی زندگی کے حوالے سے یہ ایک طویل دورانیہ ہے, اور اس سے آپ اس مسئلے کے بارے میں اندازہ لگائیں کہ جب ہم استعمال کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں تو پلاسٹک کی کتنی بڑی مقدار کوڑے کی شکل میں اکٹھی کرتے ہیں. اب یہ بات کچھ ممکن نظر آنے لگی ہے کہ سائنسدان اس پلاسٹک کوڑے کو ختم کرنے کا ایک غیر معمولی طریقہ دریافت کر چکے ہوں. آپ پوچھیں گے کیسے, تو آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں. بتایا یہ جاتا ہے کہ سٹائروفوم کو تحلیل ہونے اور ماحول میں جذب ہونے کے لیے سینکڑوں برس درکار ہوتے ہیں, اور پلاسٹک سے تیار ان پلیٹوں, کپوں اور ڈبوں کی موجودہ مقدار لینڈ فل والی جگہ کا 25-30% حصہ لے لیتی ہے. لینڈ فل آپ جانتے ہیں, زمین کے کسی بھی ٹکڑے میں کوڑے کو بھرتے ہیں اور اس پر مٹی بچھا کر اسے قابل استعمال بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. پالو آلٹو کیلیفورنیا کی سٹینفورڈ یونیورسٹی سے اینجا برینڈن کا کہنا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اس مسئلے کو حل کرنے میں معاون ثابت ہو سکیں, کیونکہ وہ سچ مچ اسے چباتے ہیں. اور یہ اب کیڑے کون سے ہیں؟ یہ ہیں میل وارمز, جو آٹے اور اناج کی دوسری اقسام پر پھلتے پھولتے ہیں.
اسٹینفورڈ
یونیورسٹی میں ماحولیات کے شعبے سے انجینئر وے من وو کا کہنا ہے کہ میل وارمز سٹائروفوم کھاتے ہیں اور سٹائروفوم کو ہضم بھی کر سکتے ہیں, اور ان میں یہ عمل تیز رفتار ہے کیونکہ 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں وہ اس مادے کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل دے دیتے ہیں. ہر کیڑا یا وارم پلاسٹک کے اس کوڑے کی ایک دوا کی گولی جتنی مقدار کو روزانہ ہضم کر لیتا ہے. ان کے میدوں میں ایک خاص طرح کا مادہ ہوتا ہے جو اس سٹائروفوم کو تحلیل کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل کر سکتا ہے.
The secreted enzymes are really interesting. Those are the tools that actually break the wall down into little pieces.
سٹینفورڈ یونیورسٹی ہی سے ماحولیات کے انجینئر پروفیسر کریگ کریڈل کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں ہضم کرنے والے مادوں کی استعداد دلچسپ بات ہے. یہ ایسے ٹولز ہیں جو یقینی طور پر اس پلاسٹک مادے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل دیتے ہیں. تحقیق کرنے والے اب ایسے ہی مادے کی نقل تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی مدد سے میل وارمز پلاسٹک کے کوڑے کو کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
It's an issue because we're running out of landfill space for one thing, especially in dense urban environments. Also, the clutter.
Stanford University کے پروفیسر کریگ کریل کہتے ہیں کہ اسے وہ مسئلہ نہ سمجھیں کہ لینڈ فل کی سپیس ختم ہو رہی ہے, خاص طور پر شہری علاقوں میں. لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ کوڑے کرکٹ کے جمع کرنے کے اثرات نہ صرف سمندر پر مرتب ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا پر انہیں دیکھا جا سکتا ہے. حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ماحولیاتی سائنسدانوں نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ سٹائرو فوم کھانے والے یہ میل وارمز اتنے ہی صحت مند ہیں جتنے ان کے دوسرے ساتھی جو اپنی معمول کی یعنی اناج پر مشتمل خوراک کھاتے ہیں. بیجا جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جی, رپورٹ ہم نے سنی وائس آف امریکہ کی, اور میل ورم کے سہارے کچھ امید تو پیدا ہوئی ہے کہ ماحول کا یہ بہت بڑا مسئلہ کسی حد تک حل ہو سکے گا, کیونکہ ماحول کے جو مسائل ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے مسائل ہیں. یہاں نگت میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اس سال کے آغاز سے یعنی 1 جنوری 2016 سے واشنگٹن ڈی سی میں سٹائرو فوم کے استعمال پر, خاص طور پہ فوڈ سروس کے شعبے میں سٹائرو فوم کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی سٹائرو فوم کے کپوں میں یہاں چائے یا کوئی بھی مشروب پیش کیا جا سکتا ہے, بلکہ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سے ریسٹورینٹس میں جب آپ اگر کھانا بچ جاتا ہے اور گھر لے جانا چاہتے ہیں, یا بہت سے ایسے ٹیک اوے ریسٹورینٹس جہاں آپ صرف کھانا آرڈر کر کے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, وہ بھی سٹائرو فوم کے ڈبوں میں کھانا دیتے ہیں, تو وہ بھی اب بند کر دیا گیا ہے, اس پہ پابندی لگ گئی ہے. اب اس کی جگہ گتے کے ڈبے استعمال ہو رہے ہیں, اور فائدہ یہ ہے کہ گتا جو ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل ہے, وہ زمین کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی اب امریکہ میں اس بارے میں مختلف شہروں میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. تو واشنگٹن ڈی سی اگر آپ آئیں گے تو آپ کو اب یہاں پہ سٹائرو فوم کے کپ نہیں ملیں گے, بلکہ کسی نہ کسی اور مٹیریل کے کپس میں آپ کو چائے ملا کرے گی. تو جناب, چائے کی بات ہو رہی ہے, تو اب میرا خیال ہے کہ پروگرام کا اختتام کیا جائے تاکہ ہم بھی جا کے گرما گرم چائے پی سکیں. اور پروگرام میں جاتے جاتے ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں ہم سے رابطہ کرنے کا طریقہ, تو پہلے اس کے لیے جائیں گے نگت کے پاس اور سنیں گے کہ ہم اگر خط لکھنا چاہتے ہیں تو کس پتے پہ صدائے جہاں کو خط لکھیں. جی نگت.
جی بالکل, پتہ بہت ہی آسان ہے. پاکستان میں ہمارے سامعین ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. خط لکھنے کے لیے ہم پتہ بتاتے چلیں. پروگرام صدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد, یعنی 1399 اسلام آباد پہ آپ ہمیں خطوط بھجوا سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنے آگے آنے والے پروگراموں میں اس کو ہم ضرور شامل کریں گے.
جی, خط لکھنے کا پتہ ہم نے سنا, اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ کوئک قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آئیے ہمارے فیس بک پیج پر. اس کے لیے لاگ آن کیجیے facebook.com/sejradio پر. اس پیج پہ آپ کو ہمارے تمام تر شوز بھی سننے کا موقع ملے گا, اور اس کے علاوہ آپ ہمارے لیے فیڈ بیک بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے کوئی آئیڈیاز ہیں, کوئی سجیشنز, کوئی مشورے یا کوئی تنقید, تو وہ بھی آپ بالکل پوری آزادی کے ساتھ اس پیج پہ ہمارے لیے چھوڑ سکتے ہیں. اس کو ہم مسلسل چیک کرتے رہتے ہیں, اور ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کی فیڈ بیک کا, جو ہمیں مل بھی رہی ہے. اور جیسا کہ نگر نے کہا, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اپنے آئندہ آنے والے پروگرامز میں آپ کی فیڈ بیک بھی شامل کریں, اور ظاہر ہے کہ آپ کی فیڈ بیک کی روشنی میں اس پروگرام کو بہتر بھی بنائیں.
اور بالکل جناب, آپ ہمارے یہ پروگرام بھی وہاں پر جا کے دوبارہ سے سن سکتے ہیں, کیونکہ اگر ریڈیو پہ آپ نے یہ نہیں سنا تو آپ بالکل بھی فکر مند نہ ہو. آپ جا کے ہماری ویب سائٹ پہ, اور اس کے علاوہ آپ ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی آپ جا کے سن سکتے ہیں. ہم لیں گے آپ سے اجازت, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نکہت امان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے اپنی میزبان سارا زمان کو بھی دیجیے اجازت. امید ہے کہ وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی یہ مشترکہ پیشکش آپ پسند کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہر دم رما ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے پاکستانی امریکیوں سے. کامیاب لوگوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کی خبر لا سکتے ہیں. پروگرام کے دوران مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا مفت ٹیلیفون کال نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89 اور فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی ہمیں آپ کی ٹیلی فون کالز اور فیس بک پر آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ سننا نہ بھولیے ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 سے 10، بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔